الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من رانت به البصر وعلى سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے سو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھوٹا کہے اور ان سے روکے. ظلم کے حوالے سے جب بحث آئے گی تو لا محالہ بات عدل پر آ کر اختتام پذیر ہوگی، چونکہ اگر رات کی یا اندھیرے کی بات کی جائے گی تو دن اور اجالا لا محالہ مقابل بات پر آئیں گے. اسی طرح جب عدل نہیں ہوگا تو پھر ظلم ہوگا، اور ظلم میں جو سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم جسے قرآن کریم نے کہا، وہ شرک ہے. اور اللہ جل شانہ کا انکار ہی مزید ظلم کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. آیات قرآن کریم کا جب انکار کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہوا، اللہ جل شانہ کے کلام اور حکم کا انکار ہوا، اور مقابل اپنی انا، اپنی وہ پرستش جو اپنی رضا سے اختیار کی گئی، چاہے وہ بت ہیں یا چاہے وہ چاند ستارے یا سورج کی بات ہو، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھوٹا کہے. اب اللہ کریم کی آیات کو جھوٹا کہنا ہر دو پہلو سے، کہ اس فرمان کا جو اصول ہے یا جو وجود ہے جس حوالے سے بات فرمائی جا رہی ہے اس کا بھی انکار ہے، اور بجائے خود جو ارشاد ہے بات ہے اس کا بھی انکار ہے. حالانکہ قرآن کریم کے احکامات جب عمل میں لائے جائیں تو وہ خود بہت بڑی شہادت ہوتے ہیں، چونکہ عمل عین عدل کی طرف بڑھتا ہے، اور انسانی زندگی کی جو روانی ہے اس میں اضافہ عطا فرماتا ہے، اور اگر کہیں کمی بیشی ہو تو اس میں بہتری کا سبب ہوتا ہے. اسی بحث کو اگر ہم آج یہ جو جدید دنیا جسے کہا جاتا ہے یا جدت کہا جاتا ہے اس میں ہم دیکھیں، اور اس کا جو آپس کا رابطہ ہے، جو انداز آج رابطے کا ہے، کہ ابھی اسی لمحے اگر میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں تو جو یہ نظام یا ٹیکنالوجی ہے اسے دنیا کے دوسرے سرے پر عین اسی وقت جیسے ہم یہاں مخاطب ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں یا بول رہے ہیں، اسی طرح میرا بولنا اس جدت یا اس دریافت کے ساتھ ممکن ہو گیا ہے کہ دنیا کے دوسرے سرے پر بھی یہ بات ابھی اسی وقت سنی جا سکتی ہو. قرآن کریم کے اصول جہاں جہاں لاگو ہیں، چاہے دین اسلام کا انکار ہی ہو، لیکن وہ امور جو زندگی سے متعلق ہیں، معمولات دنیا سے متعلق ہیں، انہیں جہاں جہاں اختیار کیا گیا ہے وہاں اس کا اختیار کیا جانا یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ اصول اعلیٰ ہے. بڑی بحث رہتی ہے کہ مسلمان کمزور کیوں ہیں اور غیر مسلم آج جو ہیں وہ طاقت میں کیوں. تو جہاں جس ملک میں آپ جس شعبے میں استحکام دیکھیں گے اس شعبے کا استحکام ان اصولوں کے مطابق ہوگا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا. اور ہم مسلمان ہو کر دین اسلام کا اقرار کرتے ہوئے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوتے ہوئے اگر صرف اعلان زبانی ہوگا اور اسے اختیار تک نہیں لائیں گے تو ہم کیسے نتائج حاصل کریں گے؟ بھلے ہم ریاست کو, ریاست مدینہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موسوم کرتے رہے. لیکن جب تک عمل ویسا نہیں ہوگا, نتائج ویسے مرتب نہیں ہوں گے. اس لیے اگر آپ غور کریں تو ابو جہل نے زندگی بیت اللہ کے سائے میں بسر کی, جسے چاہ بیت اللہ میں داخل ہونے دیا, جسے چاہ بیت اللہ سے روک دیا. تو بیت اللہ کے ساتھ زندگی بسر کر گیا, لیکن بدبختی کی انتہا کو پہنچ کر دنیا سے گیا. کیوں؟ اس نے حق کا انکار کیا, وہ حق کے مقابل. اب جہاں انکار آتا ہے وہاں اس کی اگر آپ شرح کریں تو یہ انکار صرف انکار پر نہیں بات ختم ہوتی, یہ بات مقابل آ جاتی ہے. کیونکہ جب انکار کیا جاتا ہے تو دوسری رائے اختیار کی جاتی ہے, اور جب دوسری رائے اختیار کی جاتی ہے تو بات مقابل آ جاتی ہے. انکار صرف انکار تک محدود نہیں رہتا, مقابل لے آتا ہے. تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرما, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے آیات یعنی دلائل کو جھوٹا کہے. تب کی بات ہو, آج کی بات ہو, یا آنے والے کل کی بات ہو, یہ وہ اصول ہیں جو اللہ کریم نے عطا فرمایا. ان کے مطابق زندگی بسر کرنا زندگی کو بھی سہل اور آسان کرتا ہے, اور وہ پہلو جو مقصد حیات ہیں نہ صرف ان سے آشنائی کا سبب بنتا ہے بلکہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنا نصیب ہوتی ہے. اور نہ ہو اعلانیہ صرف بات ہو, اقرار ہو, تصدیق نہ ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ غور کیجئے اپنی روزمرہ کی زندگی میں. الحمدللہ مسلمان ہیں, دعوی ایمان ہے, اور وہ جو نیا خانے سے جس کی تصدیق لازم ہے ساتھ اقرار کے, وہاں جب کمی بیشی آتی ہے تو ہم سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتے. حالانکہ سچ بولنا بندے مومن کی پہچان ہے, اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے سچ عطا فرمایا اس نے سچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کوئی عمومی بات نہیں. آج ہم جب بات کرتے ہیں تو اگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے بولتے ہیں کہ کوئی جھوٹا بھی نہ کہے اور سچ بھی نہ بتانا پڑے. تو کسی کو تو ہم دھوکہ دے لیں گے, کیا اللہ کریم کو دھوکہ دے لیں گے؟ کیا جو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں وہ بھول جائیں گے کہ بندے کی یہ عمل جو ہے وہ بجائے الٹے کندھے پر لکھنے کے سیدھے کندھے والا فرشتہ لکھنا شروع کر دے گا جس کے ذمہ اعمال صالح لکھنا ہے؟ تو حقیقت میں یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو یہاں جو ارشاد فرما رہا نا, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب اس ظلم کا اثر دوسری طرف اللہ کی ذات ہے, واپس اپنے پر ہی پلٹے گا. جیسے وہ آسمان کو تھوکے تو اس کا کیا اثر ہوگا یا اس کا کیا حل ہوگا؟ ایسے ہی ہے کہ یہ ظلم اپنے اوپر گرے گا اور اپنی تباہی کرے گا. دنیا میں بھی زندگی اذیت میں جائے گی, اور پھر آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے بھی ہم اپنا نقصان جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے. اور نہ صرف انکار ہے, وصدف عنا, اور اس سے روکے. اس سے روکنے میں جب اس میں تحقیق کرتے ہیں تو ایک ایسا روکنے کا ظاہر ہی ہے قوت کے ساتھ ہے. جیسے مشرکین نے دین حق کے راہ میں رکاوٹ ڈالی اور اتنی شدت کی ڈالی کہ ہجرت کرنی پڑی. ہجرت اس لیے کی گئی کہ دین پر عمل پیرا ہونا جو ہے انہوں نے محال کر دیا تھا, ظلم اور زیادتی کرتے تھے. اور دوسرا حصہ جو ہے روکنے کا, کہ ایک ایسی روش اور ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اس غلط روش کا اختیار کرنا نہ صرف ذات تک رہتا ہے, معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں تو کوئی زور بازو سے روک رہا ہے تو بھی ظلم کر رہا ہے، اور جہاں کوئی ایسی روش دے رہا ہے، ایسا راہ دے رہا ہے کہ جسے اختیار کرتے ہوئے پھر بھی حق کا انکار ہو رہا ہے تو بھی ظلم کر رہا ہے. اب ہر دو کی جو صورت ہے اس میں فرق ہے. ایک کے پاس قوت بازو ہے، طاقت ہے، وہ اس کا استعمال کر رہا ہے. ایک کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن خیالات جو اس کے ہیں وہ بھی منفی ہیں، تو وہ ظاہری قوت نہ ہونے کے باوجود معاشرے میں غلطی کے لیے ایک محرک کا انداز اختیار کر رہا ہے. اب جس کی جتنی حیثیت، جتنی جو نیت تھی، اس کے حساب سے اپنا حساب پا لے گا. اور دوسرا، اس سے اگلا، اگر اس کو مزید باریکی میں دیکھیں اور ایک اور پہلو دیکھیں، حق کا انکار اور اس سے روکنا، دوسرے کو بھی اس سے روکنا، اس پر اگر ہم باغور جائزہ لیں تو انسان صرف ذات تک بات نہیں رہتی، انسانی معاشرہ پھر ایک نظم و نسق، ایک ریاست کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جس طرح ایک اکائی ہے انسان کی، اسی طرح انسانی آبادیوں میں ریاست کی بڑی بنیادی حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ ریاست ہی وہ قوت ہوتی ہے جہاں سے نظام حیات یا مختلف پہلو یا قوانین، ان کا نفاذ ہوتا ہے. اب جب بات ریاست کی ہم کریں گے، اور آج ہم اگر اپنی بات کریں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں یا ہیں یا جنہیں سوچا جا رہا ہے، انہیں قرآن و سنت کے پیمانے پر پرکھا جائے تو وہ کیا درست ہوں گے؟ یا کیا یہ درست ہوگا کہ میں اپنے جو عمارت ہے اس کے ماتھے پر تو یہ لکھ دوں، پیشانی پر تو یہ لکھ دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب بات عمل کی آئے، جب بات باہم رابطے کی آئے، تو میں وہ کروں جو میں چاہ رہا ہوں یا جو مجھے فائدہ دیتا ہے، تو یہ کس معنوں میں جائے گا؟ پھر جب ہم نظام حیات میں اس ریاستی امور کو دیکھتے ہیں اور ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جن سے ہم اپنے حکمران طبقے کا چناؤ کرتے ہیں، اسے لے آئیں، اس بات کو لے آئیں اپنی ذات اور ایک اکائی تک، اب جب میں یہ دیکھوں گا کہ میں اس فرد کی مدد کروں گا یا میں اپنا ووٹ اسے کاسٹ کروں گا جو میری ہر غلطی یا ہر ضرورت کو ہر لمحے کھڑا ہو اور میسر ہو، مجھے اس سے مدد مل سکے. اب اس سوچ کے ساتھ جب میں نے اپنی مدد یا اپنا حصہ یا اپنا اقرار حکمران طبقے کو کے سپرد کیا اور انہیں حوالے کیا اور سبب بنا ان کے چناؤ کا، اب مزید آگے جو وہ کچھ کریں گے، جیسا جیسا وہ کچھ کریں گے، تو کیا اس میں میرا حصہ نہیں ہوگا؟ پھر ایک بات ہوتی ہے اختیار ذاتی. اگر میں بات ریاستی سطح پر کر رہا ہوں، ان قوانین کی کر رہا ہوں جو ہماری پارلیمنٹ بنا رہی ہے یا ہماری پارلیمنٹ نے بنائے تھے یا جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، جن پر ہم جزا و سزا کی بات کر رہے ہیں، جہاں قانون کا نفاذ ہو رہا ہے، ان اداروں کی بات کروں، تو میں ذاتی حیثیت میں جب دیکھتا ہوں، اس رائے سے بڑھ کر پھر میرا اور اختیار کوئی نہیں. لیکن ریاستی حصے کو اگر آپ ایک اکائی کی طرف لے آئیں، تو جو میری زندگی ہے یہاں پر تو حکمران میں ہوں. میں کس طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھ اس طرف دیکھتی ہے. کس بات کو سننا پسند کرتا ہوں، وہاں جا کر کان لگاتا ہوں. کیا الفاظ پسند ہیں، میرے اندر کیا ہے، میں خوش ہوتا ہوں تو ویسے الفاظ نکلتے ہیں، میں ناخوش ہوتا ہوں تو ویسے انداز کے الفاظ نکلتے ہیں جو کچھ میرے اندر ہے. وجودی استطاعت کو وہاں میں صرف کرتا ہوں جہاں میں مطمئن ہوتا ہوں. تو یہ جتنے مصارف ہیں آزار جوارے کے، انہیں پر رکھ لیں. کیا میرے جو وجود ہے، میرا جو وجود ہے اور اسے جہاں میں استعمال کر رہا ہوں، کیا وہ اللہ کریم کی آیات کے مطابق ہے؟ اور اگر وہاں انحراف ہے، تو پھر جتنی میری حیثیت ہے یا جتنی میری طاقت ہے میں بھی تو حق کا انکار کر رہا ہوں. اور پھر جہاں نیکی ورا تقوی کے لیے میں رغبت کا یا مدد کا مددگار نہیں ہوں, مدد نہیں کرتا, بلکہ جو خواہشات ذاتی ہیں یا جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے لیے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, تو انہیں روکنے کا بھی سبب بن گیا. نماز کا وقت ہے اور میں کہتا ہوں یار پڑھ لیتے ہیں نماز, کوئی انکار کر رہا ہے بھی پڑھ لیتے ہیں, نہ خود پڑھی نہ دوسرے کو پڑھنے. تو یہ باتیں بڑی باریکی تک چلی جاتی ہیں معزز سامعین کرام, جنہیں ہم عمومی طور پر لیتے ہیں. اور اگر اسے ہی سمجھ نہ ہو تو آپ دیکھیں ہم میں سے کثیر تعداد ہمارے عدالتی نظام میں سے گزرتی ہے, کسی نہ کسی زمرے میں گزرتی ہے, چاہے وہ کسی کے خلاف کوئی قانون کی عملداری کی بات ہو یا کسی نے اپنے حقوق کے لیے جانا ہو, اپنی وراثت کے تعین کے لیے جانا ہو, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے اس نظام سے گزرنا ہوتا ہے. کبھی کسی نے ایسا کیا کہ عدالت جاتے ہوئے نہ وہ کاغذ دیکھے, نہ وہ تحریر دیکھے, نہ وہ تحقیق دیکھے, کہ جو آئے گا بول دیں گے, جو کاغذ مل گیا دے دیں گے, کبھی ایسا دیکھا؟ تاریخ لکھی جاتی ہے عزیز وقارم میں بات ہوتی ہے, یاد رکھنا وقت سے پہنچنا ہے, لیٹ نہیں ہونا, دیر نہیں ہونی, وکیل کا پتہ کر لو, منشی کا پتہ کر لو, فائل پہنچی کہ نہیں پہنچی, ایک دفعہ پہلے جا کر وکیل کے پاس تیاری کرائیں, پھر عدالت میں وقت سے پہلے ہاتھ باندھے باہر کھڑے ہوتے ہیں, کو نہیں پتا گرمی ہے یا سردی ہے, بینچ جس پر بیٹھے ہیں وہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے کوئی پتہ نہیں, کھڑے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہاں اگر میں غلطی کروں گا تو جو فیصلہ میرے خلاف آئے گا اس سے مجھے نقصان ہوگا. جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے, جو عدالت بنائی گئی ہے وہ بھی انسانوں کی ہے, اور جہاں کی بات ہو رہی ہے جہاں یہ سارا کچھ سمیٹ کر حاضر کر دیا جائے گا, اللہ کریم کی بات, مالک کل کائنات کی بات, نہ صرف انکار بلکہ مخلوق کو روک رہے ہیں, تو کیا یہاں پیشی جو ہوگی وہاں پھر ضرورت نہیں آئے گی کہ سما ساتھ جمع ہو؟ وہاں کی نزاکت کیا ہو؟ اور میں حیران ہوتا ہوں, باشرہ لوگ ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تسبیحیں پڑھ رہے ہیں, بات کرتے ہیں تو 10 دفعہ اسے دہرانا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا عمل ہمارا حلیہ مسلمان کا ہو, ہمارے اعمال ظاہری ایسے ہوں جس سے سمجھ آئے کہ یہ بعمل مسلمان ہے, لیکن جہاں ہم کلام کریں, جہاں ہمارا ویہار ہو, جہاں ہمارا لین دین ہو, وہاں اعتبار نہ کیا جا سکے. اور اگر اس میری اس گزارش اتفاق نہیں ہے تو اپنے اس کیفیت کو دیکھ لیں جہاں دوسرے سے کاروبار کر رہے ہیں, جہاں دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں, جہاں حقوق و فرائض کے تعین ہو رہے ہیں, وہاں جا کر دیکھ لیں. تو ہم گرتے 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 کہاں آپ پر پہنچے. لیکن اس گراوٹ کی بات ہو یا بلندیوں کی بات, پھر یہ بات دیکھنا ہے کہ ہر دو صورت میں میں امتحان میں ہوں, میرے پاس موقع ہے, میں اس موقع کا استعمال کیسا کر رہا ہوں. اور جب بندہ خرابی کرتا ہے تو نہ صرف وہ خود زیادتی کر رہا ہوتا ہے بلکہ مخلوق میں خرابی کا سبب ہوتا ہے, تو وصدفہ عنہ, تو وہ اس حق سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے. سنجزی الذین یصطفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصطفون, فرمایا سو ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روکتے ہیں, سنجزی الذین یصطفون عن آیاتنا, فرمایا سو ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روکتے ہیں، سو العذاب بما کانوا یستکبرون، اس روکنے کے سبب بڑا عذاب دیں گے. اب عذاب بھی ہے اور بڑا عذاب ہے، اور عذاب ہی نہیں سوچا جا سکتا. چہ جائے کہ بڑے عذاب کی بات ہو، کس سبب ہے؟ سو ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روکتے ہیں، یعنی پہلا حصہ انکار تو کر کے پھر آگے روکنے کا سبب بن رہے ہیں نا جی، اور جو دوسرے کے عمل میں بھی مداخلت کر رہا ہے اس کے لیے عذاب عمومی پھر نہیں ہے، بہت بڑا عذاب. پھر معزز سامعین کرام، جیسی جیسی منزل ہوتی ہے نا، ایسی ایسی مسافر کو صورت پیش آتی ہے. آپ غور کیجئے، بندہ جوں جوں اپنی قبر کے نزدیک ہوتا ہے، اس کا حلیہ اس کے قبر کے حالات کی شہادت دینا شروع کر دیتا ہے. اعمال کے اثرات وجود پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے چہرے ہیں جو بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں کیا ہوا، اور کتنے عمومی چہرے ہوتے ہیں اور ضعیفی میں ان کے چہروں پر ایسا نور ہوتا ہے، ایسا نکھار ہوتا ہے، خوبصورت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ قبر میں تو ہے کچھ نہیں، ہمارے اعمال ہیں کہ وہاں باغیچے کا سبب بن رہے ہیں، ہم وہاں پھولوں کے اور سبزے کے اور خوبصورت چیزوں کے بیج بو رہے ہیں، یہاں سے جو اعمال اختیار کر رہے ہیں اس کے اثرات برزخ میں منتقل ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی جو رہائش گاہ ہے، عارضی رہائش گاہ جو پردے میں برزخ میں، اس کا انتظام ہو رہا ہے، یا ہم یہاں سے سارا جلانے کا نظام کر کے لے جا رہے ہیں کہ وہاں آگ بڑھتی اور شدید بڑھتی چلی جائے. اب جوں جوں اس کے قریب ہوتے ہیں، جیسا سماں ہم نے وہاں بھیجا ہے، جیسا وہ ٹھکانہ ہمارا تعمیر ہوا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو پھر چہرے بھی جو ہیں، سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، تو سجدوں کی حقیقت قرآن کریم پیشانیوں پر بیان فرما رہا ہے. اب اس حقیقت کو ہم پتھر پر پیشانی رگڑ رگڑ کر نشانیاں بناتے رہے، اس سے نہیں. یہ وہ نشانی ہے جو اعمال صالح سے ہوگی اور ہمارے رگڑنے سے نہیں. اعمال صالح کے نتیجے میں آیا ہوگی، اور وہ صرف پیشانی نہیں رہے گی، ایک پر نور چہرہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، یہ ہمیں اختیار کرنا، ماننے سے اختیار کرنا خالص نصیب ہو. زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے جو بڑا بیماری میں ہے، بڑی کمزوری میں ہے، تکلیف میں ہے، اور زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے جو آسائش میں ہے. تو جس نے بڑے آرام دہ بستر پر رات بسر کی، اور جسے سونے کو بستر ہی میسر نہ، تو کیا دونوں کی رات نہیں گزر جاتی؟ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اسے اللہ کریم نے کیا عطا فرمایا ہے. ہر ایک اپنے عطا کیے گئے حصے میں اس کے مطابق امتحان میں ہے. دکھ تکلیف ہے تو اللہ کریم سے مدد مانگتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کامیابی نصیب ہوئی، خوشی نصیب ہوئی، کیا اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنا کلام، اپنی قوت، اپنے قدم، کیا وہ آخرت کی منزل کو دیکھ کر اٹھا رہا ہے؟ تو قرآن کریم بڑی باریکیاں بیان فرماتا ہے، اللہ کریم اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے اختیار میں معاشرہ یا ریاست نہیں ہے تو یہ جو وجودی ریاست اس نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اس پر تو، کیونکہ حساب کتاب مکلف سے ہے، جتنی استعداد ہوگی اتنا مکلف ہوگا، جتنی بلند حیثیت پر بیٹھا ہوگا اتنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں اظہار افسوس کر رہے ہوتے ہیں، سبب کیا تھا، خرابی کیا تھی، اس میں نظام کی کتنی مداخلت تھی۔ جس دن حساب کتاب ہوگا، ایک چوڑی کسنے والے کی اگر غلطی ہے تو اس سے لے کر آخری نشست پر جو ذمہ دار بیٹھا ہے وہ تقسیم ہو، اپنے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ آئے۔ اسی طرح جہاں ہم ہیں، جہاں ہماری حیثیت ہے، کسی کے پاس ذات کے سوا کچھ نہیں لیکن ذات تو ہے، کسی کے پاس اہل خانہ ہے، گھر ہیں، بیوی بچے ہیں، کسی کا اثر خاندان پر ہے۔ اسی طرح اسی مثال کو لیں، کم یا زائد میں، تو جو کچھ ہے جتنا ہے اتنا پھر مکلف ہونا بھی، اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اللہ کی یاد کیسا نسخہ ہے جو ہوش دیتا ہے، جو کمزور عمل جسے ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں وہ ہوش دیتا ہے کہ اسے چھپانے کی بجائے اس کا تدارک کرو، اللہ کریم سے معافی مانگو، آگے یہ عمل کرنے سے بچو۔ مخلوق میں جس کی حق تلفی کی ہے وہاں عدل کرو۔ تو کیا کسی عمل کے بعد ہمارے اندر کوئی تلازو لگتا ہے، کوئی جھول آتی ہے، کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جمع ہوتے ہیں اجتماعات میں، اجتماعی عبادات اور اجتماعی طور پر جو تربیت کے نظام بنائے جاتے ہیں، اس سے مقصد مخلوق جمع کرنا نہیں ہے، یہ مقصد ہے کہ جو اللہ کریم کا حکم اور اس کی رحمت ہے، جس میں رہنمائی بھی ہے اور رحمت و ہدوں و رحمہ، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا نصیب ہو، ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہمیں باطنی طور پر ایمان کی مضبوطی اتنی نصیب ہو کہ وہ ظاہر میں ہمیں حق پر لا کھڑا کرے۔ اس لیے جس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، پھر اجتماعات نہیں ہیں، کوئی نہیں آ سکا، تو کیا ذاتی معمولات نہیں، کیا وہ صبح و شام کا ذکر نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کریم کی یاد اور کثرت سے یاد، یہ جتنے پردے آنکھوں پر پڑے ہوں یا قلوب پر پڑے ہوں، جتنا اندھیرا ہے سب، یہ سب چھٹ جائے گا۔ لیکن مکلف ہیں، دنیا امتحان ہے، اگر ایک نوالا از خود دانے سے نوالا ہو کر ہمارے منہ میں نہیں پہنچتا، وہاں سمجھ آتی ہے، تو جہاں دین اسلام پر عمل کرنا ہے وہاں ہم کہیں سارا کچھ خود ہو جائے؟ دنیا داری میں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو دین میں ہم یہ سمجھیں کہ سارا کچھ از خود ہی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں وہ بڑا کمزور ہے. وہ مضبوط ہوگا تو عمل نصیب ہوگا. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, گزشتہ کی معافی عطا فرمائے, اور جو لمحات گزر رہے ہیں اور باقی ہیں اس میں دین اسلام پر عمل کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.